اللہ تعالی رزاق ہے تو بڑا بھائی اللہ پاک ہے گالیاں بہت بہت زیادہ بڑھ گئی
سیدی و مرشدی و مولائی و محبی عارف اللہ قلندر زمانہ میرے شیخ حضرت سید امتیاز شاہ صاحب کے حکم پر ممتاز شاہ مرتضی اللہ العلی کے حکم پر میں نعتیہ سلام شریف پیش کر رہا ہوں. شیخ العرب والعجم شیخ العلماء قطب زمانہ حضرت مولانا شیخ ابرار الحق صاحب دامت برکات ہوں عالیہ کے نعتیہ سلام پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے کلام پیش کر رہا ہوں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں, آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ, دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس کے اسلام پہلا جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. گر نسلی اعلی ہو زبان پر, گر نسلی اعلی ہو زبان پر, کیا اثر ہوگا اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. ورفعنا کانعام یہ ہے, ورفعنا کانعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. ورفعنا توحید کامل یہی ہے, شرط توحید کامل یہی ہے, عشق ہو آپ کا قلب جامع. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. کوئی سمجھے کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں. کوئی समझेगा क्या गैर मुमकिन आपका रुतबा दोनों जहां में आपका मर्तबा इस जहां में जैसे खुर्शीद हो आसमां में सबसे गुंबद पे जिसकी नजर हो सबसे गुंबद पे जिसकी नजर हो वो बना जाए किस गुलसिता में सबसे गुंबद पे जिसकी नजर हो वो बना जाए किस गुलसिता में आपका मर्तबा इस जहां में जैसे खुर्शीद हो نام کیسا ہے پیارا محمد نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں یہ ہے پیدان نور نبوت یہ ہے پیدان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں یہ ہے پیدان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں کیا کہوں کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر صبح میں کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر صبح میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے، اور اگر اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد رہے گا. خبردار یہ قلب ہے، قلب دل، مومن کا دل. مومن کا دل ایسی چیز ہے کہ ایک بزرگ خواجہ عزیز الحسن مجلوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل، کہیں کونوں مقام جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. جب اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو جمع فرمایا، انسان کو بھی، جنات کو بھی، پہاڑوں کو بھی، زمین کو بھی، آسمان کو بھی، تمام مخلوق پر شریعت کو پیش کیا کہ کون ہے جو اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، تو تمام مخلوقات نے معذرت کر لی ڈر کے مارے، خوف کے مارے، کہ اللہ کے قانون کو ہم کی ذمہ داری ہم کیسے لے سکتے ہیں. جتنی عظیم الشان ذات ہے ان کا قانون اتنا ہی قیمتی، اتنا ہی اہم ہوتا ہے. تو ڈر گئے اور سب نے انکار کر دیا، پیچھے ہٹ گئے. اور یہ انسان تھا جس نے آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو نبھا لیا، لے لیا اپنے کندھوں میں. اللہ تعالیٰ ایک محبت کی ایک الزام دے رہے ہیں، الزام محبت کہ انہو کان ظلوماً جہولا، کہ ایسا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے ہماری شریعت کے بال کو اٹھا لیا. دیکھتا نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات زمین و آسمان میں ڈر کے مارے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے، لیکن یہ 6 فٹ کا، 5 فٹ کا مٹی کا انسان، اس نے ذمہ داری کو لے لیا. تو کیا وجہ تھی کہ اس نے یہ کام کیا؟ تو یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے انکار کیا اور میری کیا حیثیت ہے، لیکن یہ ظالم جاہل نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری لے لی. تو وجہ اس کی محبت ہے، محبت. اسی کو اس شعر میں کہا گیا ہے، کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. اس مٹی میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مٹی میں ایک لوتھڑا ہے اور یہی مرکز ہے اس چنگاری کا، اس محبت کا یہی مرکز ہے دل. دل بنانا چاہیے دل. تو یہ وجہ ہے کہ انسان نے شریعت کو کے بار کو اٹھانا منظور کر لیا، محبت کی وجہ سے. یہ محبت اور کسی مخلوق میں ایسی نہیں ہے جیسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے کہ جو انسان اتنی بڑی شریعت پر، اتنی بڑی عظیم شان ذات کی شریعت پر چل رہا ہے، چلتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور جو گر پڑتا ہے تو روتا ہے، گڑگڑاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، تو انہوں نے کوئی تاویلات پیش نہیں کی کہ یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا. خود اللہ تعالیٰ ان کی بھول کی وجوہات بیان فرما رہے ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کوئی تعبیر پیش نہیں کی کہ یا اللہ یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی، بلکہ جیسے ہی خطا ہوئی اور ان کو اس کا احساس ہوا چپ ہو گئی اور جنت کے کپڑے ان سے اتر گئے اور وہ اپنی سطر کو پتوں سے چھپانے لگے، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے یہ سب باتوں میں جو ہے خود سے کوئی تاویل نہیں پیش کی، اور جب دنیا میں خدا تعالیٰ نے ان کو حبوط فرمایا تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے ربنا ظلمنا کا نعرہ لگایا، یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے خود یہ جو گناہ کیا ہے تو یہ در حقیقت گناہ نہیں تھا، بھول تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہی ارشاد فرمایا ہے، ان کی گارنٹی دی ہے کہ ولم نجد لہ عزما ونسی آدم ولم نجد لہ عزما، کہ آدم بھول گئے تھے اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی اس کا عزم نہیں پایا جاتا تھا نافرمانی کا. وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ایسا بہکایا اور قسمیں کھا کے ہمدرد بن کے ان کو بہکایا کہ کہیں یہ پہلے منع تھا یہ شجر کھانا، اب تو تم جنت میں رہتے ایک زمانہ گزر گیا ہے تو اب کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور میں تمہارا ہمدرد ہوں، جیسا کہ آج بھی شیطان یہی بہکاتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، اگر تم شریعت پہ چلو گے تو تم کہاں سے کھاؤ گے، لوگوں سے کٹ جاؤ گے، لوگوں کی باتیں سنو گے، راستہ تمہارا تنگ ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ فقر سے ڈراتا ہے، تنگی سے ڈراتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہم مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. تو شیطان کی باتوں پہ تو ہم اعتماد کر لیتے ہیں، اللہ کی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتے. آج ہمارا یہ حال ہے، کسی کو گانے بجانے سے روکو کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، شادی بیاہ میں گانا بج رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے اور آپس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، فلمیں گانے بجانے سب چل رہا ہے، کسی کو منع کرو تو کہ بھائی مولانا آپ کیسی کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سی گانا بجا لیا تو کیا غضب کر دیا، خدا اور رسول کی لعنت لے لی، خدا اور رسول کی نافرمانی کر ڈالی، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے. تو آج کل جس کو کہو تو وہ یہی باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور تم کو بے حیائی کے کاموں کا وہ حکم دیتا ہے، بے حیائی کہ بھائی جو ہے اب زمانہ بدل گیا ہے اور یہ تو پرانی باتیں ہو گئی، نعوذ باللہ من ذلک، یہ برقع اور پردہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور آج کل تو پتلون پتلون پہنے پھر رہی ہیں عورتیں لڑکیاں، اس کو فخر سمجھ رہی ہیں، بے حیائی کے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ایڈوانس بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا انجام ہوگا کہ جن کی نقل میں یہ کام کر رہے ہیں ان کا انجام ہے جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ان کی نقل کرے گا وہ بھی جہنم ہی کی طرف چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بات یہ ہے کہ تھوڑے دن کی دنیا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک طویل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، اور اتنا طویل خطبہ دیا اور اس میں قیامت تک کے آنے والی ہر ضروری بات کو بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی صحابی کہتے ہیں کہ اتنا بیان فرمایا کہ بس مغرب کا وقت قریب ہو گیا اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا بالکل، اور اتنا کہ دھوپ جو ہے وہ صرف سورج کی روشنی درختوں کے اوپر اوپر رہ گئی اور باغات کے دیواروں پہ رہ گئی جیسا کہ ہوتا ہے غروب سے پہلے. تو فرمایا کہ دیکھو دنیا کی یہ دن جو گزرا ہے فجر سے لے کے صبح صادق سے لے کے یہ اب مغرب کا وقت آ رہا ہے، اور اب کتنا وقت رہ گیا کہ چند سے چند لمحات کے اندر سورج اب غروب ہوا جب غروب ہوا. تو فرمایا کہ دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے، جتنے یہ دن گزر چکا تو اتنی گزر چکی ہے عمر، اب اتنی سی زندگی دنیا کی رہ گئی ہے جیسے کہ یہ دھوپ ہے. اتنی مختصر سی دنیا کی زندگی، اور پھر ہماری اپنی زندگی تو اور بھی مختصر ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ انسان ہے، اور پھر اپنے دست مبارک کو گدی پر لے گئے اور فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے، یہ یعنی کہ بالکل سر پر ہے موت، اور پھر ہاتھ کو پھیلایا فرمایا یہ اس کی آرزو ہے، یہ اس کی آرزو ہے. موت تو اتنے قریب ہے اور آرزو اتنی لمبی ہے، کہاں تک کی کہانی ہے. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیاتِ دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. جس طرح مسافر رہتا ہے دنیا میں، تو کمانا منع نہیں ہے، کھانا پینا منع نہیں ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر کام کے اندر شریعت کو غالب رکھنا ہے، اللہ اور رسول کے قانون کو غالب رکھنا ہے. تو یہ ایک کام کرنا ہے. کھانا تو کھاتا ہی ہر آدمی، کافر بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، فاسق بھی کھاتا ہے، اور مومن بھی کھاتا ہے، مومن صالح بھی کھاتا ہے، لیکن کھانا اس کا قیمتی ہو جاتا ہے جو سنت کے مطابق کھائے گا. مثلا سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیا، دسترخوان بچھا لیا، اور دعا پڑھ لی کھانے کی، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، دانے ہاتھ سے کھایا، سنت کے مطابق نیچے بیٹھ کے کھایا، ایک پیر بیٹھا کر اور ایک پیر کھڑا رکھے، یہ بھی سنت ہے، اور اکڑوں بیٹھنا بھی سنت ہے، اور دوزانوں بیٹھنا بھی سنت ہے، قاعدے کی شکل میں آگے کو جھک کر کھانا. اور جو معذور ہو اس کے وہ مستثنی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھے یا جس کنڈیشن میں بھی بیٹھے، لیکن جو آدمی بیٹھ سکتا ہے سنت کے مطابق بیٹھے. اور پھر وہ کھانا کھاتا ہے، اور پھر کھانے کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور پھر دسترخوان بڑھاتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، یعنی وقفے وقفے سے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ مقصد تھوڑی ہے کہ ہر وقت تسبیح تسبیح کرتا رہے، اصل رطب اللسان یہ ہے جو سنتوں پر چل رہا ہے. اب کھانا بڑھایا تو کھانا بڑھانے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، دعا پڑھ لیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہاتھ دھو لیا، کلی کر لیا، یہ سب سنت ہے، فائدے کا فائدہ اور سنت کی سنت. تو اس کا کھانا بھی عبادت بن گیا. بیت الخلاء جانا ہے تو بایاں پیر اندر داخل کرے گا اور جوتے پہن کر جائے گا، جوتے پہن کر جانا سنت ہے بیت الخلاء میں، اور بایاں پیر پہلے الٹے والا داخل کرے گا، اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑے گا، اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. تو اب اس کا بیت الخلاء جانا بھی عبادت بن گیا. اسی طرح سے جب باہر آتا ہے تو داہنا پیر باہر نکالتا ہے، تو یہ ایک سنت ہو گئی. پھر دعا پڑھتا ہے باہر آنے کے بعد، الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی ویبقى علی ما ینفعنی، یا الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ دونوں دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ اس کا بیت الخلاء جانا بھی عبادت بن گیا. سبحان اللہ. اب بتائیے کہ زندگی کا ایک ایسا جو ہے موقع جو بالکل ناپاکی اور گندگی کی حالت میں انسان ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے عبادت بن گیا. تو پھر اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے اللہ اللہ کرنے کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا، اس کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا. اسی طرح پانی پیتا ہے تو دیکھیے مشقت کوئی بھی نہیں ہے ان کاموں میں، کوئی زیادہ کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے. تو یہ کام اس کا عبادت بن گیا، اور اس کے وہ لمحات قیمتی بن گئے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے. کہ یہ سب عبادت بن گیا تو یہ وقت میرا قیمتی ہو گیا، یہ لمحات میرے قیمتی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے انتظار میں رہتا ہے. کس چیز کے انتظار میں؟ کہ وہ نیک عمل سے رکا رہتا ہے کس چیز کے انتظار میں؟ کہ کوئی تو ہے جو وہ مالداری کے انتظار میں رہتا ہے، اور مالداری بھی وہ جو دماغ چلا دیں، سرکشی پر آمادہ کر دیں. جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے تو گناہوں میں اس کو اللہ تعالی خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، جائز ناجائز نہیں دیکھتا، عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لیتا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوا اللہ کے ذکر کے اور سوا جو ہے اس کے متعلق، یعنی جو معاون ہو ذکر میں، اور سوا عالم کے یا متعلم، یعنی جو شاگرد ہے علم دین کا. یہ تو ہے ٹھیک، اور اس میں خیر و برکت ہے، باقی چیزیں سب ملعون ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. ہم دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگے جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، اللہ رسول کا قانون دیکھتے ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یا تو اس انتظار میں ہو کہ مالداری آ جائے جو سرکشی پہ آمادہ کر دے، یا ایسے سفر کے انتظار میں ہو، تنگ دستی کے انتظار میں ہو جو اللہ کو بھلا دے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقر ایسا زبردست تنگ دستی آ جاتی ہے کہ انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور فرمایا کہ یا پھر تم چاہتے ہو کہ تم کو بڑھاپا اتنا آ جائے کہ تم کو فنا کر دے، کسی قابل نہ چھوڑے، یعنی عمل سے رکے ہوئے ہیں. اور یا پھر یہ سمجھ، یہ تم جس انتظار میں ہو کہ تم کو جو ہے بیماری ایسی آ لے جس سے فساد پیدا ہو جائے، عبادت کے قابل نہیں رہے. جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جوانی یا دیڑھ عمر میں خوب دنیا کمانے میں، دنیاوی کام کرنے میں، گناہوں میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ہم آخر میں جا کے مسجد سنبھال لیں گے، توبہ کر لیں گے، کچھ نیک کام کر لیں گے. تو حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ سب اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، یا بیماری مرض ایسا آ جاتا ہے، یا فقر ایسا آ جاتا ہے، یا مال ایسا آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بلا دیتا ہے. اور فرمایا کہ یا پھر تم انتظار کر رہے ہو ناگہانی موت کا. کتنے واقعات موت کے ہوتے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے دوست یار چلتے پھرتے صحت مند اور عمر بھی زیادہ نہیں، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دنیا سے چلے گئے. تو فرمایا کہ یا پھر تم ایسے اپنی ناگہانی موت کا انتظار کرتے ہو، یا پھر ابھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں. جیسا کہ آج کل یہ تبصرے بہت ہوتے ہیں، جو لوگ اسمارٹ فون پہ اور کیبلوں پہ بیانات سنتے رہتے ہیں ان کے اندر گمراہ لوگ بھی شامل ہو گئے. گمراہوں نے داڑیاں گیٹ اپ ایسا کر لیا ہے کہ پورے وہ دیکھنے میں مولوی صاحب لگ رہے ہیں، اور حجن بھی جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں. اللہ رسول کی نافرمانی صحیح، قرآن پاک میں جب حکم ہے کہ عورت جو ہے اس کو نگاہوں کی حفاظت کرے، مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے. چاہے کوئی بیان کر رہا ہو، چاہے کوئی گانا گا رہا ہو، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، نامحرم مرد کو دیکھنا حرام ہے، قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہے. پھر بھی جو ہے وہی دین کی بات سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آنکھوں کا زنا بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. عورتوں کو دیکھ رہے ہیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں عورتیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی لعنت کی بد دعا کو خرید رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر، دکھانے والی پر، یا دیکھنے والی پر اور دکھانے والے پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی بدعا، لعنت کی بدعا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، کیبل سے اور ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، آنکھوں پر زنا کر رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور مولوی صاحب بھی جو ہے چبا چبا کے بیان کر رہے ہیں. اور کتنے گمراہ لوگوں نے داڑیاں ٹوپیاں رکھے، لوگوں کو پورا ایک مشن ہے ان کا کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کرنا ہے. کسی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کو سنتے ہیں، شیعوں کو بھی سنتے ہیں، قادیانی کو بھی سنتے ہیں، بریلویوں کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں، پھر ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے پھر فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بتائیے کہ چار پانچ ڈاکٹر کو ہی نسخے لکھے اور ایک ان پڑھ آدمی ہے جس نے کبھی ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے میڈیکل پڑھا نہیں ہے تو چار پانچ ڈاکٹروں کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی نسخہ دے دو پانچوں ڈاکٹر کے نسخے لا کے وہ آگے رکھ کے اس میں غور کرتا ہے کیا کہ ہم کس دوا پہ عمل کریں کون سی دوا اچھی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ ایک دین ہم کو ایسا ملا ہے یہ ہماری جہالت ہے کہ دین کے اندر جو ہے ہم اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں اپنی عقل چلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اتنے فرقے پیدا ہو گئے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے دین پر چلنا چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب کے سب گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب 73 فرقے ہوں گے ان میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ جس پر میں اور میرے اصحاب خلفائے راشدین اور میرے صحابہ ہوں گے وہ راستہ ٹھیک ہوگا اور وہی لوگ جو ہیں جو اس راستے پہ چلیں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے بس باقی سب جہنمی ہوں گے اب یہ اپنے جہنم کا انتظام کر رہے ہیں تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ دجال کے فتنہ جو ہے وہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کیونکہ وہی لوگ جو کیبلوں میں اور اسمارٹ فونوں میں یہ سب خرافات کے اندر مبتلا ہیں تو وہی جو ہے اور کرتے کیا ہیں گندگی بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ذرا چلو کچھ نیک کام بھی کر لو اس کو نیک کام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو یہ ہے کہ وہ گویا کہ پیخانے کو پیشاب سے دھونا پیخانے کو پیشاب سے دھونا کہ دونوں چیزیں ناپاک ہے گندگی ہے تو وہی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں اور دجال کا جو ہے سوال بہت لوگ کرتے ہیں اس تحقیقات میں لوگ پڑے رہتے ہیں کہ دجال کب آئے گا فلانا تو نہیں ہے فلانا زمین پر سمے دجال آ گیا فلاں ہو گیا تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں اپنے عمل سے بے خبر پر کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے دجال کا انتظار کرنے کو تھوڑی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم نیک اعمال کرو اور تقویٰ سے رہو تو ہم لوگ جو ہے ان تحقیقات میں جو غیر ضروری ہیں ان میں پڑے ہوتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کیبلوں سے اور اسمارٹ فون سے جو ہے یہ دین سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا پھر تم لوگ انتظار میں رہتے ہو دجال کے اور یا پھر تم ساعتن ادھا و امر کہ تم ایک بہت ہی کڑوی اور بہت ہی خطرناک چیز کا جو انتظار کر رہے ہو وہ ہے قیامت یعنی عمل سے انسان دور ہے اور آخرت سے بے خبر ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے تو میرے عزیز و دوستو دین سیکھنا ہو تو کسی اللہ والے سے سیکھنا چاہیے بزرگوں کی صحبت میں جانا چاہیے اور اولیاء اللہ کی صحبت سے دین سیکھنا چاہیے دین وہی ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین کہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان عارفین کے قلوب ہیں قلوب دل وہی بات دل پہ آ جاتی ہے بار بار کہ جو اپنا دل بناتا ہے وہ دل جو ہے ایسا آباد کرتا ہے اللہ کی یاد سے کہ دوسروں کا دل بھی وہ بنا دیتا ہے ہاں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ خود اس کا دل آباد ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے اجڑے ہوئے دل کو بھی آباد کرتا ہے دل بناتا ہے دل تو یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم کہ یہ قیامت کے دن محشر کے دن کیا کوئی نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی تمہارے بیٹے کام آئیں گے بلکہ قلب سلیم بھلا چنگا دل بنا ہوا جس کا ہوگا وہ کامیاب ہوگا وہ نجات پائے گا اب دل کیسے بنے تو دل کو تھوڑا رگڑا لگانا پڑتا ہے صحبت اولیاء میں بیٹھنا پڑتا ہے اور ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیسے ہم اپنا دل بنائیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل پھر آئینہ بھی تو بنتا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے یہ کہتے بھائی اللہ کا راستہ بڑا مشکل ہے بھائی کون تعلق کرے، کون اپنی اصلاح کے لیے خون کرے، کون اپنے اندر سے تکبر اور عجب کی گندگیاں نکالے، کون، یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے. حسد بھرا ہوا ہے دل میں، بدگمانی بھری ہوئی ہے دل میں، تکبر بھرا ہوا ہے دل میں، عجب بھرا ہوا ہے دل میں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، ہماری تو نجات پکی ہے. ارے بھائی، قیامت کے دن کتنے ایسے واقعات احادیث مبارکہ میں سے روایت ہے کہ ایسے ریاکار لوگوں کو ریاکاری داخل ہو جاتی ہے دل میں، دکھلاوا یا عجب یا تکبر، ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، اور جب وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ چونکہ دل کا حال جانتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے کیا. یعنی لوگ تجھے واہ واہ کریں اور لوگوں میں تو جو ہے وہ بڑا بن جائے، یہاں تک کہ ایک شہید کو بھی لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے راستے میں میں نے اتنی بیزگی سے لڑا، بہادری سے لڑا کہ یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو شہید اس لیے ہوا، اس لیے لڑا کہ تاکہ لوگ تجھے شجاع کہیں، بہادر کہیں. سو تجھے کہا جا چکا، تو لہٰذا پھر اس شخص کو آندھے منہ گرا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو دل بناتے نہیں ہیں ہم، بھائی کون کرے یہ، کون، شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے. دنیا کی کسی کام کے لیے شرم و جھجک نہیں کرتے، دنیا کے کسی کام کے لیے کتنی بھی مشقت ہو ہر کام کے لیے مشقت کر لیتے ہیں. دنیا ایسی چیز ہے کہ دین کے لیے نہ جی لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے ایسی صحبتوں سے، اور جی گھبراتا ہے، اور دنیا کے لیے جو ہے بیماری میں بھی اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، کام پہ چلے جا رہے ہیں کہ بھائی کام نہ کریں گے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یہ سب اچھا خاصا اللہ نے کھانے کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مال جمع کرنے کی حرص انسان کو مار ڈالتی ہے. تو میرے عزیز و دوستو، مختلف باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں حجاب بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں دور کر دیتی ہیں، دور کرنے والی ہیں. ایک تو ہے رزق کی فکر، کہ آدمی معاش کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وما من دابت في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی روح زیرو چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، اللہ نے ذمے لیا ہوا ہے رزق. اور فرمایا کہ ويعلم مستقرها ومستودعها، کہ وہ بہت جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے عارضی ٹھکانے کو اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو. یعنی یہ بھی نہیں کہ انسان سمجھے کہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال کی خبر بھی ہے کہ نہیں. ہم نے اپنے حضرت سے ایک واقعہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کو کیسے رزق پہنچاتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، یہ شرف ان کو حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جو عصا ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک چٹان ہے، اس کے اوپر ماریے. تو انہوں نے جب چٹان پر وہ عصا ماری تو دو ٹکڑے ہو گئی. پھر حکم آیا کہ پھر دوسرے ٹکڑے پر پھر عصا ماریے، پھر وہ دو ٹکڑے ہو گیا وہ حصہ. پھر تیسری دفعہ حکم آیا کہ پھر اس کے اوپر عصا ماریے، پھر اس طرح وہ دو ٹکڑے ہو گیا. اب جو دو ٹکڑے ہوا تو دیکھا کہ اس میں ہرے رنگ کا کیڑا ہرے رنگ کا پتا کھا رہا ہے چٹان کے اندر، اور خدا تعالیٰ کو یاد بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جو مجھے بھولتی نہیں. اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، وہ بھولتی نہیں ہے. یعرف مکانی ولا ینسانی، کہ میرا مکان جانتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں اور مجھے بھولتا نہیں ہے اور مجھے رزق دیتا ہے. یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، جو اس کے الفاظ ہیں اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، لیکن یہ مفہوم تھا کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات اور مبارک ہے وہ ذات جو مجھے بھولتا نہیں ہے، پابندی سے مجھے رزق پہنچ جاتا ہے. تو رزق اس طرح، حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رزق اپنے مرزوق کو اس طرح ڈھونڈتا ہے کہ جیسے موت اپنے موت ڈھونڈ لیتی ہے. موت جہاں انسان پہنچتا ہے بندے کو وہاں جا کے آ لیتی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں مرے گا. کوئی یہاں مرتا ہے، کوئی وہاں مرتا ہے، کوئی دفتر میں مرتا ہے، کوئی گھر میں مرتا ہے، کوئی مسجد میں مر جاتا ہے، کوئی حرم شریف میں سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، کوئی ڈانس کی حالت میں. خدا نہ خواستہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بہت لوگوں نے منع کیا کہ دیکھو بھائی گناہ کا کام ہے، مگر وہ لڑکی نہیں مانی اور اس نے ڈانس کیا کہ نہیں میں تو ڈانس کروں گی, اسی ڈانس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. ایک واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ پکنک پہ جا رہے تھے لڑکے اور گاڑی بہت تیز چلا رہے تھے اور خوب دھوم دھڑکے سے وہ میوزک بجا رہے تھے اور ان کو کسی نے ٹوکا بھی تو وہ مارے نہیں, شرارت میں آ گئے وہ اور خوب تیز گاڑی چلائی جہاں تک کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس میں سے کئی لڑکے مر گئے. تو اس حالت میں گناہ کی حالت میں مر گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جس حالت میں مرے گا انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو زندگی تو یوں بھی گزر جائے گی یوں بھی گزر جائے گی. ایک فاسق و فاجر کی زندگی بھی گزر جاتی ہے, کافر کی زندگی بھی گزر جاتی ہے اور مومن صالح کی زندگی بھی گزرتی ہے, مگر تینوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا جو فرما بردار ہوتا ہے, نیک بندہ ہوتا ہے, صالح بندہ ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, کہ جو نیک عمل کرے گا مومن صالح ہوگا نیک عمل کرنے والا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ہم اس کو ضرور بے ضرور بالت حیات دیں گے. بہت مزیدار زندگی دنیا میں ہی وہ مزیدار زندگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس محلات ہوں, بڑی گاڑیاں ہوں, نوکر چاکر ہوں, لیکن دل اس کا پرسکون رہے گا. دل وہی بات دل پہ آ جاتی ہے بار بار کہ دل جو ہے اس کا قلب میں اس کے اطمینان ہوگا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. دل کو پرسکون کر رکھتے ہیں
اور یا اللہ کے قلب میں اطمینان ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی یاد کے فیض سے.
تعالیٰ کی یاد
کے فیض سے ان کے دل میں
خدا تعالیٰ کی یاد کے فیض سے ان کے دل میں اطمینان اور چین اور سکون ہوتا ہے. بظاہر چٹنی روٹی کھا رہے ہیں, چٹائی پہ بیٹھے ہیں, لیکن دل ایسا پرسکون ہے اور مطمئن ہے کہ شاہوں کو بھی وہ سکون نصیب نہیں, بلکہ شاہوں کو اس سکون کا تصور بھی نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اولیاء اللہ کے سکون کی خبر مل جائے, ذرا بھی بھنک لگ جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑے, لیکن فرمایا کہ دولت اس طرح نہیں ملتی, بلکہ دولت تو کسی بزرگ اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے. یعنی ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, تو اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. تو میرے عزیز اور دوست, دل بنانا چاہیے. تکبر کا مرض, غصے کا مرض, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اسی حدیث پاک میں جو میں ابھی عرض کر رہا تھا طویل حدیث, اس میں تھوڑی سی جو ہے اس وقت کل بھی جو ہے اس میں تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی, تو وہ میں دوبارہ ٹھیک بھی کر دوں گا. اور ابھی بھی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی تو غصے کے متعلق اسی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض آدمی ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. غصہ جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے, یہ سب سے برے لوگ ہیں. برائی برائی ہے. غصہ جلدی آیا یہ بھی بری خصلت, اور غصہ دیر سے گیا یہ بھی بری خصلت. اور فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جو غصہ جن کو دیر سے آتا ہے اور جلدی جلدی چلا جاتا ہے. غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, تو یہ سب سے بہترین لوگ ہو گئے. اور فرمایا کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے, تو یہ برابر سرابر ہے کہ غصہ تو دیر سے آیا, یہ ایک اچھی علامت ہے, جلدی غصہ نہیں آتا, لیکن غصہ جلدی دیر سے جانا یہ ایک بری خصلت ہے. تو دونوں چیزیں مل کے برابر سرابر ہو گئے. ایک غصہ دیر سے آیا اچھی چیز تھی، لیکن غصہ دیر سے گیا بری چیز، تو دونوں مل کے برابر ہو گئے، نہ یہ اچھائی کا مستحق ہے اور نہ ہی یہ برائی کا مستحق ہے، برابر سرابر ہو گیا. اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگوں کو غصہ جو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے، تو غصے کا جلدی آنا ایک برائی ہے اور جلدی چلے جانا ایک اچھائی ہے، تو یہ بھی برابر سرابر ہو گئے، کیونکہ ایک اچھائی ہے ساتھ میں اس کی ایک برائی بھی ہے اس کے پاس. تو فرمایا کہ سب سے بہترین کون ہے؟ بہترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے، جلدی چلے جائے. تو یہ غصے کا مرض جو ہے، اور فرمایا کہ بعض لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے، جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، تو جلدی غصہ آ جانا یہ بھی ایک برائی ہے اور دیر سے جانا یہ بھی ایک برائی ہے، تو یہ سب سے بدترین آدمی ہے جس کو غصہ جلدی آوے اور دیر سے جاوے. تو فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو یہ دل بنانا غصے کی بیماری ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں، چہرہ ان کا جو ہے وہ پھٹکار برس رہی ہوتی ہے جن کو غصے کا مرض ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، دل بنانے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. ایسے غصے کی وجہ سے کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کو آگ لگ جاتی ہے اور کس قدر نقصان ہو جاتے ہیں، مگر احساس ہی نہیں ہے. اور کتنے لوگ جو ہے وہ برباد ہو گئے، اسی میں گھر برباد ہو گئے، اور کس قدر جو ہے غصے کی بیماری یہ خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے یہ ایک چنگاری ہے قلب آدم کے اندر، اور یہ شیطان چونکہ آگ کا بنا ہوا ہے تو اس لیے یہ آگ، یہ غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب غصہ کسی کو آتا ہے تو آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں، یعنی دل کے اندر جو حرارت ہے، چنگاری ہے، وہ بھڑک اٹھتی ہے غصے کے اندر، اور اس سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور گردن کی جو اوداج ہیں بڑی رگیں یہ پھول جاتی ہیں. تو فرمایا کہ جس کو ایسی صورت پیش آئے وہ فوراً جو ہے زمین سے چمٹ جائے، لیٹ جائے زمین پر، کیونکہ یہ توازو کی ایک شکل ہے، کھڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، سب سے اعلیٰ عمل یہ ہے کہ وہ زمین پہ لیٹ جائے، بالکل اپنے آپ کو چھوٹا کر دے، حقیر کر دے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یعنی جو شکل اعلیٰ تھی اس سے ادنا پہ آ جائے. اور فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ وضو کر لے یا اور کچھ چند گھونٹ پانی پی لے، کیونکہ آگ کو جو ہے پانی ختم کرتا ہے، پانی بجھاتا ہے. تو یہ سب اس میں ہے، لیکن بھائی اگر غصے کا مرض نہیں جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے نا. غصہ کرنا، بیجا غصہ کرنا حرام ہے، اور غصہ بیوی پہ بھی ہو جاتا ہے، بچوں پہ بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بھی بدتمیزی بعض لوگ کرتے ہیں نا، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، آخرت اپنی برباد کرتے ہیں. تو غصے کا علاج کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ فرمایا کہ چونکہ غصہ جو ہے یہ تکبر کی فرا ہے، شاخ ہے تکبر کی، تو معلوم ہوا جس میں غصہ بھیجا غصہ ہے تو اس میں تکبر بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب ان فرمان ہم سنتے ہیں لیکن ان کی قیمت نہیں ہے، قیمت ہوتی تو ہم ضرور اس کا علاج کرتے ہیں، بتاتے اپنے اپنا کوئی رہبر مقرر کرتے اور اس کو ہم بتاتے کہ شیخ ہمارے دل میں غصے کا مرض ہے یا تکبر کا مرض ہے، حسد ہے، بدگمانی اس قدر عام ہے کہ کسی بھی بھائی سے، بہن سے، نن باوجوں میں، ساس بہو میں، اور بھائی بھائی کے اندر آج کل بدگمانی بسی ہوئی ہے دل کے اندر بدگمانی. فرمایا کہ بدگمانی کرنے والا مفت میں مقدمے میں اپنی گردن پھنساتا ہے, قیامت کے دن گردن پکڑے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے مومن کے خلاف, مومن بھائی کے خلاف یا بہن کے خلاف بدگمانی کیوں کی, اس کی دلیل لاؤ. اب دلیل تو ہوگی نہیں تو وہ پھنس گیا مقدمے میں. اور اگر نیک گمانی کرتا ہے تو مفت میں نیکی ملتی ہے, مفت میں نیکی, وہاں دلیل نہیں مانگیں گے کہ نیک گمانی کی دلیل لاؤ. تو مفت میں نیک گمانی کر کے مفت میں نیکیوں کا ثواب لے لے وہ اچھا ہے کہ بدگمانی کر کے بلا وجہ, کوئی فائدہ بھی نہیں بدگمانی کرنے کا اور مقدمے میں اپنی گردن پھنسا دے کہ کل کو دلیل دینی پڑے. بدگمانی کا مرض ہے, ہر انسان سے بدگمانی ہے, اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. حال ہے اس بیچارے کو اکثر خبر بھی نہیں کہ ہم نے کیا کیا, وہی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس نے ہمارے پر بندش کرا دی, اس نے ہمارے پر جو ہے وہ کوئی سفلی کرا دیا, فلاں کرا دیا. یہ عاملوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنا اور اپنا پیسہ اینٹھنا اور ان کو عملیات میں اس میں اس میں چکر میں پھنسا دینا. کس قدر کثیر قوم جو ہے ان کاموں میں لگی ہوئی ہے, عاملوں کے پیچھے پھر رہے ہیں, ان سے تعویذ گنڈے شرکیہ تعویذ بھی چل رہے ہیں. تو یہ امراض روحانی ہے, تو امراض روحانی کا علاج کرنا چاہیے, دل بنانا چاہیے دل. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی, قلب کی اصلاح, تو تمام جسم کی اصلاح ہو جائے گی. یعنی دل اگر اچھا ہوگا تو زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے, دل اگر اچھا ہوگا تو آنکھ جو ہے اچھی جگہ اٹھے گی, بری جگہ نہیں اٹھے گی. دل اگر پاکیزہ ہوگا تو اچھی بات کو سنے گا, بری بات کو نہیں سنے گا, اس سے بھاگے گا دور. دل اگر اچھا ہوگا تو ہاتھ چوری نہیں کریں گے اور ہیرا پھیری نہیں کریں گے, جیب کچری نہیں کریں گے, اچھے کام کریں گے. اسی طرح پیر, دل اچھا ہوگا تو پیر اچھی نیک جگہ چل کر جائیں گے اور بری جگہ سے بچیں گے, بری صحبت سے بچیں گے. لیکن جب دل بنا ہوا نہیں ہوگا تو پورے جسم میں فساد ہوگا, آنکھ وہیں اٹھے گی, گندگی کے اوپر آنکھ اٹھے گی, گندے کاموں میں آنکھ اٹھے گی, اور فحش گانے اور بکواس سننے کے لیے کان کھلے رہیں گے, نیکی کی بات سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوں گے. اگر دل برا ہوگا تو زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے, گندگی, گالیاں اور جھوٹ باتیں اور غیبتیں اور جو ہے وہ لوگوں کو تانا دینا, یہ سب باتیں زبان سے نکلیں گی. تو دل بنانا چاہیے میرے دوستوں, دل بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا دل پیش کر دوں کہ ہمارے دل میں گناہوں کے کانٹے ہیں, تکبر ہے, حسد ہے, بدگمانی ہے یا اور کوئی بدنگاہی کا مرض ہے, تو یہ مرض ہے, تو اے شیخ ہمارا یہ دل ہم آپ کو دیتے ہیں. اس دل میں آپ خود ہی جیسے مالی, ہمارے حضرت مولانا شاہ رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے, دیکھا کہ ایک مکان کے آگے جو باغ وغیرہ بنا لیتے ہیں, باغیچہ چھوٹا سا, تو دیکھا ایک بالکل اجاڑ باغیچہ ہے, بالکل اجاڑ کانٹے اور اس میں جانور اور خودرو پودے جو اگ جاتے ہیں بالکل بے رونق, اور تھوڑی دور جو ہے اس کے برابر میں ایک مکان, اس میں مالی بھی کام کر رہا تھا, بہت ہی خوشنما باغیچہ تھا, اس میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے. تو کہا کہ دیکھو دل کی حالت یہ, دل کی مثال ایسی ہے کہ جب تک کہ اس میں مالی نہیں ہے, کہ باغیچہ اجاڑ پڑا ہے, اس میں کوئی مالی نہیں ہے, اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو دیکھو کہ کیسا بے رونق اور اجاڑ ہے یہ. اور فرمایا کہ دیکھو اس میں مالی کام کر رہا ہے, اس کے مالک نے مالی کو اجازت دے دی ہے کہ تم جس ٹہنی کو چاہو کاٹ کے باہر پھینک دو, سڑے ہوئے پتوں کو نکال کے پھینک دو, اور اس میں سے کیل کاٹے چن کے تم کو اختیار ہے کہ اس میں سے جو چاہو ٹہنی کاٹ کر باہر اس کو الگ کر دو اس میں سے. تو دیکھو کہ یہ باغیچہ کتنا خوشنما معلوم ہو رہا ہے. اب اگر یہی آدمی اس مالی کو کہے کہ نہیں نہیں یہ ٹہنی مت نکالنا, یہ پتا نہیں نکالنا ہوگا, سڑے ہوئے پتے ہیں, گلے ہوئے پتے ہیں, کہے گا کہ نہیں یہ نہیں کرنا, تو وہ باغیچہ کوئی بنے گا نہ, وہ مالی رہے گا اور نہ وہ باغیچہ خوشنما ہوگا. تو اس اپنے شیخ کو اپنا دل دے دو اور ان کو کہہ دو کہ آپ اس کے, آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس دل میں کاٹ چھانٹ کریں, جس طرح چاہے ہم کو استعمال کریں اور جو چاہے ہم کو حکم دیں, تو اس طرح سے اپنی رائے کو فنا کریں. یہ نہیں کہ اگر مگر لگانا کہ یوں کرا تو یوں ہو جائے گا, یوں کرا تو یوں ہو جائے گا, تو پھر وہ وہی مثال ہوگی کہ مالی کو جا کے وہ اپنی رائے چلائے آدمی کہ بھائی یہ ٹہنی نہیں نکالنی ہوگی, یہ پتا نہیں نکالنا ہوگا, تو باغیچہ خوشنما نہیں رہے گا. تو اگر دل کو خوشنما بنانا ہے, دل کو پاکیزہ کرنا ہے اور دل بنانا ہے میرے دوستو, تو کسی مرشد کو پکڑو, راہبر کو پکڑو اور اپنے دل کو اس کو پیش کر دو کہ پورے کا پورا دل ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ کو اختیار ہے. شریعت کے اندر کوئی اختیار نہیں پیر کو, کہ وہ چار رکعت فرض ہے عشاء کی تو وہ کہے گا کہ تین پڑھ لو یا پانچ پڑھ لو، یہ تو نہیں ہو سکتا. نوافل میں آپ کو وہ رہبری کر سکتا ہے کہ بھئی ابھی ٹھہر جاؤ یا ابھی اتنا کرو یہ کرو اور یہ کرو، تدابیر آپ کو بتائے گا. اب جیسے جیسے وہ تدابیر بتائے ویسا ویسا آپ کام کرو تو انشاءاللہ تعالی یہ دل بن جائے گا. اور اگر اپنی رائے چلائی، اپنی عقل چلائی کہ بھائی اگر مرشد کو بتا دیں گے تو اس فلاں چیز پہ پابندی لگ جائے گی، فلاں کام پہ پابندی لگ جائے گی، تو وہ دل اجڑے کا اجڑا ہی رہے گا. ہاں دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. تو میرے دوستو دل کو گلستان بنانا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق کرو مضبوط، اور دل اس کو پیش کر دو اپنا کہ ہمارے دل میں آپ جس طرح چاہیں کاٹ چھانٹ کریں، حل چلا دیں، مجاہدات کا حل چلا دیں، مشکلات آویں، تانے پڑیں، کچھ بھی ہو، بس اب تو دل بنانا ہی ہے، ہے نا. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. کیسی بھی آرزوئیں پامال ہوں ہمت کے ساتھ چلو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی دل بن جائے گا، آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ دل خود بنا ہوا ہوگا بلکہ وہ دل پھر دوسروں کو بھی دل بنانے والا ہو جائے گا. ہاں تو میرے دوست یہ ہے، تو بات وہاں تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ رزق جو ہے انسان کو ڈھونڈتا ہے بالکل اس طرح جیسے کہ موت اس کو ڈھونڈتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم رزق کی فکر میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں بہت دفعہ. تو فرمایا ان بزرگ نے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں حجاب ہیں، ایک تو رزق کی فکر اور دوسرا لوگوں کا خوف، مخلوق کا خوف، لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم یہ کر لیں گے، پردہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، برقع اوڑھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر ہم جو ہے داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا پھر کوئی بھی گناہ کا کام ہوا اگر یہ نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی اگر مخلوط اجتماع نہ کریں گے لوگ کہیں گے یہ تو دفیانوسی لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. ایسی بھی جہالت کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں کہ کبھی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کبھی برقع کا مذاق اڑا دیا. شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے کا ایمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. جس نے شاعر اسلام کی توہین کی یا اس کی حقارت کی، کوئی ایسی بکواس کر دی تو اس کا ایمان جاتا رہے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی نکاح بھی قائم نہیں رہے گا. اب اگر وہ نکاح قائم نہ رہے اور پھر وہ قربت کرے گا تو وہ سب زنا میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. بہت سے لوگ الٹی سیدھی باتیں ایسی کر جاتے ہیں، اسی لیے زبان کا بھی فتنہ ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دو چیزوں کے مجھ کو ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. فرمایا ایک وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ. تو فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی ضمانت کوئی شخص لے لے کہ اس سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرے تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ضمانت 20 قسم کے گناہ ہیں جو زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں، 20 قسم کے. لیکن ہم کو کہاں فرصت ہے، ہم تو یہی جو میں نے حدیث پاک میں نے ابھی عرض کی ہے کہ انسان انتظار میں کس انتظار میں رہتا ہے. اصل میں یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کس انتظار میں ہو، کہ تم یا تو اس انتظار میں ہو کہ تمہارے پاس اتنی مالداری ہو جائے کہ تمہارا دماغ چل جائے، یا اس انتظار میں ہو کہ تم فقر اور تنگ دستی میں خدا تعالیٰ کو بھول جاؤ، یا تم اس انتظار میں ہو کہ جب میں بڈھا ہو جاؤں اور اس میں فساد پیدا ہو جائے میں عبادت کے قابل نہ رہوں. آپ کھولو میاں، نیند آ رہی ہے. تو یا پھر جو ہے وہ بیماری کے انتظار میں ہو، یعنی یہ سب چیزیں آ لیتی ہیں آدمی کو. یہ اس میں سکھانا ہے کہ یہ سب چیزیں آ لیتی ہیں آدمی کو، تو اس سے پہلے پہلے ان کی قدر کر لو، اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو قیمتی بنا لے. جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ لو پانچ سے پہلے. کیا کیا؟ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپا ہر شخص کو آ لینے والا ہے، یا تو موت آ جائے گی یا بڑھاپا آ جائے گا. تو جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا، پھر بڑا چارا پڑا رہتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مال کو فقر سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے، اس کو غنیمت سمجھ لو. یہ مت سمجھو کہ آج میں غریب ہوں کل مالدار ہوں گا، یہی سمجھو کہ آج مجھے اللہ نے خوب مال دیا ہوا ہے تو میں جو کچھ فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہوں وہ اپنی استطاعت کے مطابق فائدہ اٹھاتا رہے. کم آمدنی ہے، کم لگا دیا،
کم آمدنی ہے تو کم خرچ کرے، زیادہ آمدنی ہے زیادہ کرے.
ارے میاں تمہارے اگوش کو نہ کوئی مسئلہ ہوتا، تو فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. ایک تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور دوسرا صحت کو بیماری سے پہلے، اور تیسرا رزق کو یعنی مالداری کو تنگستی سے پہلے، اور چوتھا کیا ہے؟ فراغت کو مشغولی سے پہلے. یہ مت سمجھو کہ جو ہے آئندہ جو ہے ہم فارغ ہو جائیں گے، بلکہ مشغول ہی مشغول رہیں گے، یہاں تک کہ قبر میں چلے جائیں گے. ہمارے ایک بزرگ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. تو مصروف ہی مصروف. تو فرمایا کہ فراغت کو مشغولی سے پہلے، یعنی ایسی مشغولی آ جائے کہ پھر تم بالکل ہی مجبور ہو جاؤ. اور پانچویں چیز ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، موت تو آنے ہی والی ہے، تو اس لیے زندگی کی قدر ہم کر لیں اور اپنے دل کو ہم بنا لیں، دل کو دل بنا لیں، تب دیکھو کہ زندگی کا مزہ دل بنانے میں ہے. میرے دوستوں، جو دل گلستہ تھا تو ہر شے سے چپکتی تھی باہر، سارا عالم جو ہے باہر ہی باہر معلوم ہوتا ہے، نور ہی نور معلوم ہوتا ہے، اور جس کا دل بنا ہوا نہیں ہوتا، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، کانٹے ہی کانٹے، پریشانی ہی پریشانی، تنگی ہی تنگی ہے اس کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کی اصلاح کی ہم سب فکر کریں، اور تمام روحانی امراض سے اللہ تعالی ہم سب کو پاکی نصیب فرمائے، تزکیہ نصیب فرمائے. اور اس کے لیے طریقہ ہے وہی بزرگوں سے تعلق کا، اولیاء اللہ سے تعلق کا. اگر کوئی اللہ کا ولی نہ ملے تو اس کے خادم سے تعلق کر لے، تو انشاءاللہ تو بھی کام بن جائے گا. کیونکہ جس جب پانی نہیں ہوتا تو مٹی سے تیمم بالکل جائز ہوتا ہے، نماز بالکل کامل ہوتی ہے. تو اس طرح سے اولیاء اللہ کو ڈھونڈنے میں بھی بعض لوگ بہت وہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اللہ کا ولی نظر ہی نہیں آتا، ہم تو کوئی پرانے زمانے کے کوئی آئیں گے مولانا فلاں فلاں، تو انہی سے ہوں گے تو علاج. آج یہ زمانہ اولیاء اللہ کا نہیں ہے، اولیاء اللہ سے خالی ہے. ایسا یہ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کیا ہمارا دوست کوئی دوست نہیں ہے مگر متقی. اور فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں راستہ وہ چاہیے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، تو فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کہ زمانے میں ولی اللہ نہیں ہوتے تو یہ اس قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہو اور یہ کہتا ہے کہ ہے نہیں اولیاء، تو اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو پیدا نہ کریں اور حکم دے دیں اولیاء کے ساتھ رہو. تو یقیناً اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کا اندھا پن اور ہماری کور چشمی جو ہے وہ اس سے ہمیں دور کر دیتی ہے. اولیاء اللہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر درجے کے اولیاء اللہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے. تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہم کو کوئی اچھا سچا اللہ والا عطا فرما دے، اور اس کو ہم اپنی اصلاح کی اس سے ہم درخواست کریں. اور یہ ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ گناہوں کے سیلاب کی وجہ سے آدمی کو گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے. زمانے میں ہر جگہ جہاں دیکھو بے پردگی، بے حیائی، ہر رشتہ دار جو ہے ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہماری شادی میں کیوں نہیں آتے، ہمارے فلاں تقریب میں آپ کیوں نہیں آتے. تو آدمی کہتا ہے بھائی ہم کس کس سے بچیں، کیسے ان کو جواب دیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق کر لو، تو آپ کو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی، ہمت پیدا ہو جاتی ہے، مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. مخلوق کا خوف، دو چیزیں بتائی تھی نا، اللہ سے دور کرنے والی، ایک رزق کی فکر. تو رزق بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تھوڑا سا کام کر لو رزق انشاءاللہ جو مقدر میں وہ ملے گا. ایک دانہ بھی انسان پورا کیے بغیر مرے گا نہیں، جو مقدر میں اس کے لکھا ہے. بس تھوڑی سی تدبیر کر لے، تھوڑا سا کام کر لے، اور باقی اللہ پر توکل کرے. تو ایک رزق کی فکر مار جاتی ہے انسان کو، اور ایک مخلوق کا خوف مار جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. تو جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے تو مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور خالق کا خوف دل میں آ جاتا ہے. ہاں خالق کا خوف دل میں آ جاتا ہے پھر اس کو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اللہ والوں سے تعلق کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز آسان ہو جاتی ہے, آرام سے سب کام ہو جاتا ہے اور زندگی مزیدار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الامين. ریا کاری سے متعلق میں وہ کوئی بات رہ گئی تھی کہ ریا کاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ریا میری امت میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے, دل میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے جیسے کالے پتھر پر اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی چمٹی. اندھیری رات میں کوئی چیز ویسے ہی نظر نہیں آتی, پھر کالے پتھر پہ اگر ہو تو اور بھی نظر نہیں آئے گی, پھر چیونٹی بھی کالی ہو تو کتنا مشکل ہے, کتنا خوبیا ہے وہ. تو فرمایا ریاکاری اس طرح داخل ہو جاتی ہے دل کے اندر. تو ریا کا مرض دور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب ہم احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں تو ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے. جب یہ بتا دیا کہ ریاکار کو جہنم کی سزا ملے گی تو فرمایا اس کا ایک علاج دعا بھی ہے اس کی, اللہم انی اعوذ بک. صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, تو آپ نے یہ دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تین مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے صبح شام تو ان شاء اللہ تعالیٰ ریا سے محفوظ رہے گا. بس واخر دعوانا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.